لیکن مامون جس طرح کے میں نے عرض کیا ہارون کے مقابلے میں بالکل دوسرے نقطہ نظر پر جا کر کھڑا ہو گیا. اس نے جو خط لکھا ہے وہ تاریخ میں نقل ہو گیا ہے, اس کو سن لیجئے, اس سے اندازہ ہو جائے گا. یہ خط انہوں نے بغداد کے نائب حاکم اسحاق بن ابراہیم کو لکھا. یہ ایک شاہی فرمان ہے جو پورا کا پورا تاریخ میں منتقل ہوا ہے. میں اس کا سادہ ترجمہ سنا رہا ہوں. مامون نے لکھا, اما بعد, مسلمانوں کے ائمہ اور خلفاء پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس دین کی اقامت میں جسے اللہ نے ان کی حفاظت میں دیا ہے اور ان موارث نبوت کے قیام میں جن کا اللہ نے ان کو وارث بنایا ہے اور اس علم کے اظہار میں جو خدا نے انہیں ودیت کیا ہے اور اپنی رعایا میں حق کو صداقت کے ساتھ عمل کرنے اور اسے خدا کی اطاعت پر آمادہ کرنے کے لیے کوشش سے کام لیں. امیر المومنین خدائے بزرگ و برتر سے اپنے فرائض کی بجا آوری اور انجام دہی میں اس کی رحمت اور توفیق اور عزم سمیم کے طلبگار ہیں. امیر المومنین کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ رعیت کا ایک بہت بڑا گروہ یہ سننے کا حصہ ہے. رعیت کا ایک بہت بڑا گروہ جو فکر و نظر اور دانش و بینش سے محروم ہے, جس کے پاس نہ استدلال ہے نہ ہدایت, نہ علم کا نور ہے نہ برہان, وہ جمیع اقطار و آفاق مملکت میں ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو اہل جہالت ہیں, کور چشم ہیں, حقیقت دین اور توحید و ایمان سے ناواقف ہیں, خدا کی کھلی ہوئی نشانیوں سے بے خبر اور اس کے واضح راستے سے لا علم ہیں. وہ اللہ کا اس کی قدر کے مطابق اندازہ کرنے سے اور اس کی کنہ معرفت سے قاصر ہیں. اپنی بے عقلی, کوتاہ فہمی اور اچھی طرح تفکر و تذکر نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے انہوں نے اللہ اور اس کے نازل کیے ہوئے قرآن کو برابر کا سمجھ لیا ہے. ان لوگوں نے اس بات پر ایک اور اتفاق کر کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن قدیم ہے, اول ہے, نہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے, نہ اس کی اختراع کی ہے, نہ اسے عالم وجود میں لایا ہے. حالانکہ اللہ عز و جل اپنی اس کتاب میں جو دل کے روگ کی شفا اور مومنین کے لیے رحمت اور رائے ہدایت ہے فرماتا ہے, انا جعلناہ قرآنا عربیا, پس جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے اسے گویا پیدا بھی کیا ہے. ایک اور مقام پر فرمایا ہے, الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. پھر ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے, کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. اس آیت کریمہ میں خود اللہ نے یہ خبر دے دی ہے کہ قرآن میں ایسے واقعات اور قصص بیان کیے گئے ہیں جو قرآن سے پہلے کے ہیں اور قرآن ان کے بعد نازل ہوا ہے. پھر وہ فرماتا ہے, الف لام را, کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اور جو شے محکم اور مفصل ہوتی ہے کوئی اسے استحکام بخشنے والا اور تفصیل کرنے والا بھی ہوتا ہے, چنانچہ اپنی کتاب کو محکم کرنے والا اور اس کی تفصیل بیان کرنے والا خود خدا ہے, لہذا وہ اس کا خالق اور پیدا کرنے والا بھی ہوا. علاوہ ازیں ان لوگوں نے باطل کو اپنا شعار قرار دے کر لوگوں کو اپنے مسلک کی دعوت دی اور اپنے آپ کو متبع سنت ثابت کرنے کی کوشش کی. حالانکہ قرآن کریم کی ہر فصل میں ایسے قصے ہیں جو ان کے قول کو باطل کرنے والے اور ان کے دعوے کی تکذیب کرنے والے ہیں. اس کے باوجود یہ لوگ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ صرف یہی اہل حق ہیں, دیندار ہیں اور صاحب جماعت ہیں, اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ باطل پرست ہیں, کافر ہیں, فرقہ پسند ہیں. ایک عرصہ دراز تک یہ لوگوں کو اس طرح ورگلاتے رہے, یہاں تک کہ جوہلا ان کے فریب میں آ گئے, اور وہ لوگ بھی جو اہل کذب و ورا دروغ ہیں, غیر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے اور دین الہی کے سوا دوسرے اصولوں کے ماننے والے ہیں, ان کے ہم آہنگ اور ہم عقیدہ اس لیے بن گئے ہیں کہ اس طرح اس گروہ میں ان کا اعزاز اور وقار بڑھ جائے گا اور ریاست و عدالت پر ان کا اثر قائم ہو جائے گا. یہ وجہ ہے کہ انہوں نے باطل کی خاطر حق کو چھوڑ دیا, خدا سے کنارہ کش ہو کر گمراہی کے گڑھے میں جا پڑے. ان کے ظاہری تزکیہ اور تورع کی وجہ سے ان کی شہادت کو لوگوں نے مان لیا اور ان کے ذریعے سے احکام الہی نافذ ہونے لگے. حالانکہ نہ ان کا ایمان درست ہے, نہ نسب ٹھیک ہے, نہ دیانت قابل اعتماد ہے, ان کی نیت فاسد ہے, ان کا یقین مجروح ہے. ان کا مقصد و منشا اور غرض و غایت صرف یہ ہے کہ فریب کاری سے فتنہ و فساد برپا کر دیا جائے. انہوں نے اپنے رب پر افترا پردازی کی ہے, حالانکہ قرآن کریم میں ان سے عہد واثق لیا گیا ہے کہ اللہ کے معاملے میں صرف حق پر قائم رہیں گے, لیکن انہوں نے اس تعلیم کو مٹا دیا. انہی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم اللہ وعمى ابصارہم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالہا. ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی, پھر ان کو بہرا کر دیا اور ان کی بصارت چھین لی, یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ امیر المومنین نے محسوس کیا کہ یہ لوگ امت کے لیے مضر اور ضلالت کی جڑ ہیں، انہوں نے توحید اور ایمان میں قطع برید کر دی ہے، اور یہ جاہل اور جھوٹے ہیں، شیطان ان کی زبان سے بول رہا ہے، ان کی صداقت و شہادت متروک اور مردود ہونے کے قابل ہے، ان کے کسی قول و عمل پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ عمل یقین کے بعد ہے، اور یقین اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک حقیقت اسلام سے پوری واقفیت نہ ہو اور خلوص کے ساتھ توحید پر عقیدہ نہ ہو، اور جو ان حقائق سے اندھا ہے وہ اپنے عمل اور شہادت میں اور زیادہ اندھا اور گمراہ ہے۔ جو خدا پر اس کی وحی پر جھوٹ بولے، جو خدا کو اور اس کی حقیقت کو نہ پہچانتا ہو، ضروری ہے کہ اس کی شہادت رد کر دی جائے، کیونکہ یہ وہ ہے جس نے اللہ کی گواہی اس کی کتاب پر رد کر دی۔ لہذا تم اپنے قاضیوں کو بلاؤ اور انہیں ہمارا یہ خط سناؤ، ان کے عقائد کا امتحان لو اور دریافت کرو آیا وہ قرآن کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں یا نہیں، اور انہیں یہ بتا دو کہ جس شخص کا ایمان اور توحید کے بارے میں اعتقاد پکا اور سچا نہ ہوگا، امیر المومنین اس سے آئندہ کوئی سرکاری خدمت نہیں دیں گے، پس اگر وہ خلق قرآن کو تسلیم کر لیں اور امیر المومنین کے مسلک سے اتفاق کر لیں تو وہ ہدایت اور نجات کے راستے پر گامزن ہیں، پھر تم انہیں حکم دینا کہ وہ سب کے سامنے اپنے مسلک کو بیان کریں، اور جو اس مسلک کو قبول نہ کرے اس کی شہادت ترک کر دی جائے۔ اس کے علاوہ تم اپنے علاقے کے تمام قاضیوں سے اس مسئلہ کے بارے میں استفسار کرو اور ان کو ہمارا حکم پہنچاؤ اور ان کی نگرانی کرتے رہو، تاکہ جب تک وہ اپنے دین و ایمان میں پکے اور سچے ثابت نہ ہو جائیں احکام الہی کو نافذ نہ کرنے پائیں، اور امیر المومنین کے اس فرمان کا جو اثر مترتب ہو اس سے اطلاع دینا۔ یہ خط ربیع الاول 218 میں مامون الرشید نے تحریر کیا ہے۔ اس خط میں وہ دلائل بھی بیان ہو گئے ہیں جو اس باب میں امیر المومنین رکھتے تھے اور ان کا رویہ بھی۔ خط کے آخر میں جو حکم انہوں نے دیا ہے اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ واضح ہی ہے، کہ جو لوگ سرکاری خدمات انجام دے رہے تھے پہلے مرحلے میں انہی کے بارے میں انہوں نے شدت برتنے کا حکم دیا۔ یعنی اگر کوئی آدمی کہیں قاضی ہے، کہیں گورنر ہے، کہیں کوئی ذمہ داری انجام دے رہا ہے، کوئی مذہبی خدمت حکومت کی طرف سے اس کے سپرد ہے، اور وہ خلق قرآن کے معاملے میں امیر المومنین کے موقف سے اتفاق نہیں رکھتا، تو پھر اس کو زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا کہ معزول کر دیا جائے۔ لیکن بعد کے دونوں خطوط کا مطالعہ کرنے سے اور حالات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے موقف میں شدت آتی چلی گئی، یہاں تک کہ پھر انہوں نے تمام لوگوں سے اسی نوعیت کا استفسار کرنا شروع کر دیا۔ احمد بن حنبل کوئی سرکاری خدمت نہیں انجام دے رہے تھے، جہاں جہاں بھی ان کے گورنروں کو کوئی آدمی ملا جو مسند افتاء پر تھا، مسند تحدیث پر تھا، جس کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے، یا جو کہیں کوئی اپنے طور پر مذہبی خدمت انجام دے رہا تھا، انہوں نے بلا کے ان کو تعذیب کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اپنے غالباً دوسرے یا تیسرے خط میں تو انہوں نے صاف لکھ دیا کہ اس طرح کے لوگوں میں سے جو آدمی بھی کہیں خلق قرآن کا قائل نظر نہ آئے اس کو لشکر میں بھیج دو، وہاں اس کی طبیعت درست کی جائے، اگر وہ اس کے باوجود بھی نہ مانے تو پھر اس کو بغداد روانہ کر دو۔ چنانچہ اسی سلسلے میں یہ لوگ بغداد آئے ہیں۔ بغداد میں پھر دربار خلافت میں ایک ایک بڑے آدمی کو بلا کر اس معاملے میں اس کی شہادت لی گئی۔ خط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین اس کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے تھے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو دوسروں تک پہنچانے اور اس کی حفاظت کرنے کا جو فرض انہیں سونپا ہے اس کے تحت یہ کام ان کو کرنا چاہیے۔ اس کو انہوں نے ایمان و عقیدے کا مسئلہ قرار دے لیا، اور خط کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے، اور ابو زہرہ نے صحیح استنباط کیا ہے کہ خط کا لب و لہجہ وہ نہیں ہے جو عام طور پر بادشاہوں کے خطوط کا ہوتا ہے، اس میں تطویل ہے، اطناب ہے، بادشاہ اس طرح عام طور پر کلام نہیں کرتے ہیں۔ یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ خط بھی احمد بن ابی داؤد ہی کے لکھے ہوئے ہیں جو مامون کی طرف سے بھیجے گئے، بلکہ ان خطوں کے اس لب و لہجے ہی کی بنیاد پر بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ مامون کی اجازت کے بغیر ہی یہ خط بھیج دیے گئے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ بعد کے تاریخی حالات اس نقطہ نظر کی تائید نہیں کرتے۔ خط انہی کی طرف سے بھیجے گئے، یہ ہو سکتا ہے کہ خط لکھنے والے کوئی بھی رہے ہوں، آخر ہمارے زمانے میں بھی حکمرانوں کی تقریریں تو کوئی دوسرے لوگ ہی لکھتے ہیں، لیکن وہ تقریریں جب ان کی طرف سے کر دی جاتی ہیں اس کی ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ احمد بن حنبل اور بعض دوسرے لوگوں کو انہی خطوط کے نتیجے میں پھر حاضر ہونا پڑا۔ صرف احمد بن حنبل ہی نہیں، بہت سے دوسرے لوگ بھی آئے، اور زیادہ تر لوگوں نے امیر المومنین کی رائے سے اتفاق کر لیا۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چار آدمی ہیں جنہوں نے اس معاملے میں بہت اصرار کے ساتھ خلیفہ کی رائے رد کر دی، محمد بن نو، القواریری، سجادہ اور احمد بن حنبل. باقی تینوں بزرگ تو زیادہ معروف نہیں ہوئے، لیکن احمد بن حنبل نے جس شان کے ساتھ اختلاف کیا، جس طرح اختلاف کیا، یہ چیز اب تاریخ کا حصہ بن گئی ہے. مامون کے زمانے میں بھی یہی عالم رہا. اس کے بعد جب معتصم حکمران ہوا، مامون بہت پڑھا لکھا، بہت ذہین، بہت فقی آدمی تھا. اس کے زمانے میں تہذیب وہاں تک نہیں پہنچی جہاں معتصم نے اس کو پہنچا دیا. معتصم نے تو یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل ایک ان گھڑ آدمی کی طرح امام کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیا. اور پھر جو معاملہ ہوا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ امام جیسے صاحب ورا آدمی کا کام تھا کہ وہ اس کو برداشت کر گئے. ان کی پیٹ پر جو کوڑے مارے گئے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کسی ہاتھی کے بھی پڑتے تو بلبلا اٹھتے. بارہ ان کو دربار میں بلا کر اسی طریقے سے ان کی پیٹ پر تازیانے برسائے گئے. بار بار ان کو ان کے موقف سے رجوع کرنے کے لیے کہا گیا. وہ ہر موقع پر یہی کہتے کہ تو نی بشیم من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، میں اگر کوئی قرآن اور سنت کی چیز لے آؤ گے تو اس کو مان لوں گا، اس کے علاوہ میں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. چنانچہ ان کا یہ جملہ بھی ایک تاریخی جملہ بن گیا ہے جو بار بار انہوں نے کوڑے کھانے کے بعد کہا. اتنے کوڑے مارے گئے کہ بالکل لہو لہان ہو گئے، بارہا بے ہوش ہو گئے. اور اسی عالم میں وہ مشہور واقعہ ہوا کہ جب وہ ایک ذی القدر عالم کے گھر میں تھے اور وہاں لوگوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی اور انہوں نے اسی طرح خون میں لہو لہان نماز پڑھی، تو پوچھا گیا کہ یہ نماز کیسے پڑھ لی، خون اگر بہ رہا ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہ نماز پڑھی ہے جو فیروز کا خنجر کھا کر عمر نے پڑھی تھی. احمد بن حنبل کے ساتھ یہ معاملہ اگرچہ حکمرانوں کے نقطہ نظر سے تو ایک فتنے کو دبانے کی صحیح تھی، لیکن اسی معاملے میں نے ایک ایسے محدث کو جس سے کچھ اہل علم ہی واقف تھے یا دین کے طلبہ واقف تھے، عامت الناس میں مقبول ترین شخصیت بنا دی. لوگ ان کی طرف ٹوٹے پڑتے تھے. یعنی یہ واقعہ ہے کہ بادشاہوں کو بھی وہ عزت میسر نہیں آئی جو اس واقعے کے بعد ان کو میسر آ گئی. وہ خود لکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس ابتلا سے تو نکال لیا، لیکن اس نئی ابتلا میں مبتلا کر دیا ہے کہ اب شہرت ہر وقت میرا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس طرح مختلف خلفاء یہ تہذیب کا بازار گرم کرتے رہے، یہاں تک کہ متوکل پھر ان کا بہت ہی زیادہ مداح ہو گیا اور اس نے ان کو کچھ عنایت فرمانے کے لیے روپیہ بھیجا. تب انہوں نے یہ کہا کہ وہ آزمائش آسان تھی، یہ مشکل ہے. وہ اس آزمائش کے دام میں بھی نہیں آئے اور اس طرح ہر طرح کی آزمائشوں سے بالا تر رہ کر اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہو گئے. یہ واقعہ ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے یہ بحث ایک الگ بحث ہے کہ ان کا موقف صحیح تھا یا غلط، لیکن جس صلابت کے ساتھ تازیانے اپنی پیٹ پر کھائے ہیں اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ اس روایت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا کہ حکمران کسی نقطہ نظر کو بزور لوگوں سے ملوائے، اور یہ اسلام کا عین منشا تھا. اس بات کی اجازت کسی شخص کو بھی نہیں دی جا سکتی کہ وہ لوگوں پر اپنا کوئی نقطہ نظر ٹھونسنے کی کوشش کرے. حکمران کو حق حاصل ہے کہ وہ ایک رائے پر رہے، اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ ملک میں جس قانون کا نفاذ کرے اس کے لیے امر و ہم شورا بینہم کے طریقے پر ان لوگوں کی رائے کو نافذ کرے کہ جن کو لوگوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہو. لیکن یہ بات کہ اس کے نقطہ نظر سے یا اس کی شورا کے نقطہ نظر سے اختلاف کرنے والوں پر کوڑے برسائے جائیں یا ان کو اپنا نقطہ نظر بزور تبدیل کرنے کے لیے کہا جائے، ان پر جبر کیا جائے، اس کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں. اور امام بن حنبل اس معاملے میں یہ واقعہ ہے کہ اپنے نقطہ نظر کی صحت اور غلطی سے قطع نظر خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی عظیمت سے حکمرانوں کو صحیح راہ دکھا دی. اس کے بعد بھی اگرچہ اس طرح کے واقعات ہوئے، لیکن پھر کسی شخص نے اس بڑے پیمانے پر تہذیب کا بازار گرم کرنے کی جرت نہیں کی. چنانچہ حریت فکر کی اس کے بعد ابتدا ہو گئی. اس کا فائدہ صرف دین کے علمبرداروں ہی کو نہیں پہنچا، بلکہ ان کو بھی پہنچا کہ جو مختلف نقطہ ہے نظر کے ساتھ عالم اسلام میں رہنا چاہتے تھے. خلفاء نے عام طور پر تعرض کرنا چھوڑ دیا. بہت بڑی کوئی بات ہو گئی جس کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ یہ بالکل کفر ہے تو لوگوں کے ساتھ بعض معاملات ہوئے، جس طرح کہ مغلیہ سلطنت میں بھی مثال کے طور پر سرمد کو سزا دی گئی یا مولانا عبداللہ کو سزا دی گئی. اس طرح کے بعض واقعات مستثنا ہیں. عام طور پر اہل علم کے ساتھ ریاست کا معاملہ متعین ہو گیا کہ ایک دائرے میں اختلاف کی اجازت رہنی چاہیے. اس پس منظر کی وضاحت کے بعد اب چند حرف اس میں بھی جان لیجئے کہ امام کا موقف کیا تھا. امام نے اپنا یہ موقف ہماری تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مواقع پر بیان کیا. چنانچہ ایک روایت تو یہ ہے کہ مامون نے ان سے سوال کیا, آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا وہ خدا کا کلام ہے. کہا گیا کیا وہ مخلوق ہے؟ ارشاد ہوا وہ خدا کا کلام ہے, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. پھر جب یہ کہا گیا خدا اپنی مخلوق میں سے کسی معنی میں بھی کسی سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا, تو آپ نے فرمایا خدا کی مانند کوئی چیز نہیں ہے, وہ سمیع و بصیر ہے. اس پر ابن قتیبہ نے بہت جرح کی ہے اور یہ کہا ہے کہ امام نے اپنا موقف بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا, انہوں نے یہ ابہام کا طریقہ اختیار نہیں کیا تھا. یہ بحث ہماری تاریخ کی کتابوں میں بہت پھیلی ہوئی ہے, لیکن اس میں بڑی فیصلہ کن حیثیت امام کے اس تاریخی مکتوب کو حاصل ہے جو تاریخ الذہبی میں امام عبداللہ بن امام احمد کی روایت کے مطابق نقل ہوا ہے. اس تاریخی خط کا پس منظر یہ ہے کہ عبید اللہ بن یحییٰ نے احمد بن حنبل سے ایک تحریر میں یہ عرض کیا کہ امیر المومنین متوکل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے قرآن کے بارے میں پوچھوں, امتحان کی غرض سے نہیں بلکہ تحقیق کے لیے. متوکل کا رویہ بدل گیا تھا. اس کے جواب میں احمد بن حنبل نے عبید اللہ بن یحییٰ کو یہ خط لکھا ہے. یہ خط بھی سن لیجئے, بہت مختصر خط ہے لیکن اس سے ان کا موقف بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو الحسن, خدا تمام امور میں تمہارا انجام بخیر کرے. امیر المومنین نے جو کچھ دریافت کیا ہے اس کے جواب میں مجھے جو کچھ معلوم ہے لکھتا ہوں, اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ امیر المومنین کو توفیق نیک بخشے. لوگ باطل پر غور و خوض کرنے کے عادی ہو گئے تھے, ان میں اختلاف شدید پھوٹ پڑا تھا, یہاں تک کہ خلافت امیر المومنین کے ہاتھ آئی اور خدا نے امیر المومنین کے ذریعے بدعتوں کو دور کیا اور لوگوں پر یہ بات منکشف کر دی کہ وہ کیسی تنگنائی میں پھنسے ہوئے تھے. امیر المومنین نے صورتحال کو ختم کر دیا اور مسلمانوں کو ایک اچھا موقع حاصل ہو گیا, اور وہ امیر المومنین کے لیے دعا کرنے لگے کہ خدا ان کی نیت کی برکت میں اضافہ کرے اور جس موقف پر وہ قائم ہیں اس میں ان کی دستگیری اور اعانت کرے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعض حصوں کو بعض دوسرے حصوں سے نہ ٹکراؤ, اس طرح تمہارے قلوب میں شک و شبہ پیدا ہوگا. اور عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھی تھی, ان میں سے ایک نے کہا کیا خدا نے ایسا نہیں کہا, دوسرے نے کہا کیا خدا نے ایسا نہیں فرمایا. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے مبارک تک پہنچی, آپ باہر تشریف لائے, آپ نے سخت غصے کی حالت میں فرمایا کیا تم اس پر مامور کیے گئے ہو کہ کتاب اللہ کے بعض حصوں کو بعض دوسرے حصوں سے خام خواہ ٹکراؤ؟ اس طرح کی باتیں کر کے تم سے پہلے کی امتیں گمراہ ہوئیں. اس چیز پر غور کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور اسی پر عمل کرو. ان چیزوں پر غور کرو جن سے تم روکے گئے تھے, پھر ان سے باز رہو. ابن طاؤس نے اپنے بیٹے سے جب ان سے ایک بدعتی بات کر رہا تھا فرمایا اے بیٹے اپنی انگلیاں کانوں میں دے لو, یہاں تک کہ بدعتی کی آواز تیرے کان میں نہ آئے. پھر فرمایا اور زیادہ شدت کے ساتھ اور زیادہ شدت کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لہ الخلق و امر, یاد رکھو خلق اور امر صرف خدائی کے لیے ہیں. اس طرح خدا نے پہلے خلق کی خبر دی پھر امر کا ذکر فرمایا, گویا امر خلق سے الگ کوئی اور چیز ہے. نیز خدا تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ بیان, خدا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا, انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کی تعلیم دی. گویا خدا اس طرح اس بات کی خبر دیتا ہے کہ قرآن اس کے علم کا ایک حصہ ہے. اسی طرح دوسری متعدد آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن علم خداوندی میں سے ہے. اس کے علاوہ اسلاف میں سے متعدد بزرگوں سے مروی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے قرآن خدا کا کلام ہے, غیر مخلوق ہے. یہی میرا مسلک ہے, میں کلامی نہیں ہوں اور نہ ایسے مسائل میں علم کلام کو کوئی اہمیت دیتا ہوں. میری نظر میں اہمیت جو کچھ ہے وہ صرف اسی کی جو کلام اللہ میں وارد ہو یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ و تابعین سے ثابت ہو, اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غیر محمود ہے. یہ امام احمد حنبل کا اپنا خط ہے اور اس میں انہوں نے اپنا موقف بالکل واضح طور پر بیان کر دیا. وہ اس کا خلاصہ اگر کیجئے دو باتیں کہتے ہیں, یہ کہ قرآن غیر مخلوق ہے واضح طور پر, اور ظاہر بات ہے کسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو بھی اس کی مخلوق قرار نہیں دیا جا سکتا. اس سے یہ مراد ان کی نہیں ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا کلام اللہ کو اپنی زبان سے نکالنا بھی غیر مخلوق ہوتا ہے, بلکہ وہ قرآن کو اس کے مصدر و منشا کے اعتبار سے بھی اور اس کے الفاظ کے لحاظ سے بھی غیر مخلوق مانتے ہیں, اور اس پر اصرار کرتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے کہ جو میں اس بنیاد پر کہتا ہوں کہ یہی صحیح عقیدہ ہے اور سلف اسی عقیدے پر رہے ہیں. امام کا عام طریقہ بھی یہی ہے اس وجہ سے یہ کہنا کہ انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں مامون کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، یہ بات تو صحیح نہیں. انہوں نے اپنا موقف واضح طریقے پر بیان کر دیا. میں اس وقت ان کے موقف کا محاکمہ نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کہتے تھے. امام کے اس موقف پر بہت گفتگو ہوئی ہے، بہت بحث و مباحثہ کا بازار بھی گرم رہا ہے. میرا بھی اپنا ایک نقطہ نظر ہے اس سارے قضیے کے بارے میں، لیکن بہرحال جو موقف انہوں نے اپنایا اس موقف کی صحت اور غلطی سے جیسے کہ میں نے عرض کیا قطع نظر کر کے، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ روایت ڈال دی کہ حکمران کسی بات کو اس طریقے سے منوانے کا طریقہ اختیار نہ کریں، اور دنیا کی علمی تاریخ میں یہ بات واضح کر دی کہ مسلمان اس شان کے لوگ ہیں کہ ان کے ائمہ اور ان کے اکابر اگر کسی نقطہ نظر کو صحیح سمجھتے ہیں تو اس کے لیے وہ اپنی جان دے سکتے ہیں، لیکن اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی ترمیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا کی علمی تاریخ میں جو بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں ان میں سے ایک بڑی قربانی احمد بن حنبل کی قربانی ہے. سقراط کے زہر پینے سے لے کر احمد بن حنبل تک یہ تاریخ بار بار دہرائی گئی ہے، اور احمد بن حنبل نے بھی اس میں واقعہ یہ ہے کہ شاندار اضافہ کیا ہے. عقائد کے باب میں امام بن حنبل کی آرا مختصر طور پر جان لیجیے. ایمان کی مشہور بحث میں ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی ہے، اور ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. یہی مسلک امام بخاری کا ہے اور یہی بعد میں زیادہ تر محدثین کا مسلک ہوا. کبیرہ گناہوں کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ ان پر خلوص سے نار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے معاملہ سپرد ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو وہ کسی بندے کو اس کی بنیاد پر سزا دے دے. البتہ نماز اگر کوئی آدمی نہیں پڑھتا تو اس کو وہ کافر کہتے ہیں، یہ استثناء انہوں نے گناہوں میں کیا ہے. قرآن کو وہ غیر مخلوق مانتے ہیں، جس طرح کے اس خط سے بھی واضح ہے، اور اس زمانے کا ایک مشہور کلامی مسئلہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ دنیا میں تو اس کا امکان نہیں ہے، اور لا تدرک الابصار کو وہ دنیا ہی سے متعلق مانتے تھے. آخرت میں البتہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے اہل ایمان مشرف ہوں گے. ان کی فقہ جن اصولوں پر مبنی ہے بہت سادہ طریقے سے جان لیجئے، اس میں بھی کوئی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلی چیز ان کے ہاں نصوص ہے، قرآن اور سنت دونوں کو وہ نصوص کہتے ہیں. کوئی بات ان سے مل جائے تو پھر اس کے بعد وہ کسی چیز پر غور کے لیے تیار نہیں ہوتے. سنت اور قرآن کے باہمی تعلق کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ سنت قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے، لیکن اس میں ان کا موقف ہم سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ وہ جب کوئی چیز سنت میں، حدیث میں، اور اس میں خبر واحد خبر مشہور کی کوئی تخصیص نہیں کرتے. کسی حدیث میں ان کو کوئی چیز مل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ پیغمبری کا کام تھا کہ وہ یہ بتائے کہ قرآن کا منشا کیا ہے، چنانچہ اس معاملے میں وہ ظاہر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہی قرآن کا منشا اور یہی قرآن کا مقصود ہے. یعنی وہ اصول کے لحاظ سے تو بڑے اصرار کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے کسی مفہوم میں سنت کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتی، وہ اس کی وضاحت کرتی ہے، لیکن وہ مواقع جن میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ تغیر و تبدل ہوا ہے ان میں وہ تغیر و تبدل نہیں ہوا اس کی کوئی دلیل نہیں دیتے، لیکن اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ تغیر و تبدل اس کو نہیں مانا جا سکتا، یہی قرآن کا منشا ہے جس کو سنت نے واضح کر دیا ہے. اس کے بعد ان کی دوسری اصل یہ ہے کہ جہاں قرآن و سنت میں کوئی چیز نہیں ملے گی وہاں صحابہ کے فتاوی لیے جائیں گے، اور یہ بات بھی وہ بڑے اصرار سے کہتے ہیں کہ صحابہ کا اگر فتویٰ مل گیا ہے تو پھر اس میں کوئی نئی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے. وہ اللہ کے پیغمبر سے واقف تھے، اس کے دین سے واقف تھے، ان کی تربیت ہوئی تھی، وہ یہ جانتے تھے کہ کیا چیز ہے. ظاہر ہے کہ وہ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو انہیں حضوری سے سنی ہوگی، اور اگر ان کا کوئی فہم و اجتہاد بھی ہے تو وہ ہم سے بہتر تھے کہ اس فہم و اجتہاد کے لحاظ سے وہ پیغمبر کے منشا کو واضح کر سکیں. اس معاملے میں وہ مرسل اور ضعیف حدیث سے بھی حجت لے آتے ہیں. یعنی ان کے ہاں حدیث کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں ہے اور حدیث اگر ضعیف یا مرسل بھی مل گئی ہے تو بہرحال وہ اس کو دین میں اہمیت دیں گے اور اس کی بنیاد پر فتویٰ دے دیں گے. قیاس کو امام بن حنبل مانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کے تابع رکھ کر مانتے ہیں، اور قیاس سری کو مانتے ہیں. یعنی قیاس سری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل واضح طور پر یہ معلوم ہو کہ یہ چیز اس کے مماثل ہے. قیاس کے معاملے میں بھی ان کی بحث منطقی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے قیاس کیا ہے، اور میں جب صحابہ کو دین کا ماخذ سمجھتا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں ان کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، اس معاملے میں بھی کوئی نئی بات نہیں کر رہا. یہ تو چار بنیادی اصول ہیں. اس کے سوا فقہ احمد بن حنبل میں تین اور چیزیں بھی ملحوظ ہوتی ہیں. استصحاب کا طریقہ، یعنی اگر کوئی چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے اور کسی نے اس پر نکیر نہیں کی. ایک معروف ہے، سوسائٹی میں چلا آ رہا ہے تو احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کو کسی معقول وجہ کے بغیر نہ بدلا جائے، اسی پر فتویٰ دے دیا جائے۔ مسالے مرسلہ پر بھی ان کے بہت سے فتاوی موجود ہیں، یعنی اگر مسلمانوں کی مصلحت کا تقاضا ہے تو بہرحال ان تمام نصوص کے نہ ہونے کی صورت میں وہ اس میں فتویٰ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ چیز اس بنیاد پر، اس مصلحت کی وجہ سے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ایسے موقعوں پر وہ عام طور پر جو اسلوب اختیار کرتے ہیں وہ ایک اکراہ، میں ناپسند کرتا ہوں، یا لا یوجبنی، یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس طرح کا اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے بہت سے فتاوی سد ذرائع پر مبنی ہیں، بلکہ ذرائع کا لفظ استعمال کیجئے، یعنی اگر کسی دین میں مطلوب چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ کوئی چیز بن سکتی ہے تو اس کو بھی وہ واجب یا مستحب جو دین میں حیثیت ہے اس چیز کی قرار دے دیں گے، اور اگر کوئی چیز کسی حرام چیز کو روکنے کا ذریعہ بنتی ہے تو اس کو بھی وہ اس کی اہمیت کے لحاظ سے حرام یا ناپسندیدہ قرار دے دیں گے۔ یہ چیز بھی ہے، اجماع کو وہ حجت مانتے ہیں، لیکن اجماع سے ان کی مراد وہی ہے کہ صحابہ کرام نے جو دین ہم کو پہنچایا ہے، وہ جو بالاجماع ہم کو ملا ہے، وہ بہرحال حجت ہے۔ اجماع کے بارے میں جو بعد کے لوگوں کے موقف اور اس کی تفریحات ہیں، یہ احمد بن حنبل کے ہاں نہیں ہیں۔ اور اسی طرح کے لوگوں نے جب اجماع کا دعویٰ کیا تو انہوں نے کہا کہ من ادعى الاجماع فقط کذب، جس نے اجماع کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، یعنی وہ ضروریات دین کی حد تک اس کو محدود کرتے ہیں، جیسے قرآن ہے، نماز ہے، اس طرح کی چیزیں۔ یہ جتنی چیزیں ان کے بارے میں بھی وہ صحابہ ہی کے عمل سے استدلال کرتے ہیں اور خلفائے راشدین کے عمل سے، کہ انہوں نے بھی مصلحت پر فتوے دیے ہیں، انہوں نے بھی ماضی کی سنتوں کو قائم رکھا ہے، انہوں نے بھی ذرائع کی بنیاد پر فتاوا دیے ہیں، اور اس کی بہت سی مثالیں بھی پیش کرتے ہیں۔ احمد بن حنبل اور ان کی فقہ کا یہ مختصر تعارف ہے۔ میں نے ان کے نقطہ نظر پر سوائے اس کی وضاحت کے کوئی جر و نقد نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنا نقطہ نظر میں علیحدہ لیکچروں میں بیان کر چکا ہوں۔ ان لیکچروں کا منشا یہ ہے کہ بغیر کسی نقد و جرا کے مختصر طور پر طالب علموں کے سامنے ان کا موقف اور ان کی سیرت و سوانح کا ایک نقشہ آ جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ورسائل۔ تقریب میں ذکر کیا ہے کہ بعض مورخین کی رائے ہے کہ اس کے پیچھے کچھ سیاسی مقاصد بھی تھے، معتزلہ اثر و رسوخ چاہتے تھے اور بعض لوگوں کے اثر و رسوخ کو ختم کر کے وہ حکومت میں بھی کچھ دراڑیں ڈالنا چاہتے تھے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اجمیوں کی سازش تھی یہ، اور اسی سے در حقیقت اجمی نقطہ نظر کے فروغ کی ابتدا ہوئی۔ لیکن میں نے دیکھا ہے تمام تاریخ کا مطالعہ کر کے، ان تمام آراء کی بنیاد زیادہ تر قیاسات پر ہے۔ واقعہ یہی ہے کہ ایک شخص کو اقتدار حاصل ہو گیا، خود مامون ابو الحزیل کا شاگرد ہے، ظاہر ہے اس کے اثرات بھی ہوں گے۔ بعض مواقع پر معتزلہ چونکہ بہت عقلی لوگ تھے، ان سے متاثر بھی ہوا، اس کو دین و ایمان کا مسئلہ بنا کر اس کے ذہن پر مستولی کر دیا گیا، اور خود احمد بن ابی داؤد اور دوسرے معتزلہ کے دل میں ان کے دو بڑے لوگوں کے قتل ہو جانے کا ایک جذبہ بھی تھا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ زیادہ قرینے قیاس ہے، اصل وجہ یہی بنی ہے۔ باقی یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سی سازشیں بھی مل جاتی ہیں اور وہ سب مل کر اس کو نبایا کر دیتی ہیں۔ اس طرح اگر ہم حالات و واقعات کا تجزیہ کریں تو بہت سی کڑیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن جو نمایاں ترین چیز لگتی ہے وہ یہی ہے جو میں نے اس کا حدیث کی کتابوں میں سے بسنت کا مطلب تو یہ ہے کہ صحابہ کے لحاظ سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سند کے لحاظ سے ابو بکر تک پہنچتی ہے، یہ روایت سند کے لحاظ سے فلاں تک پہنچتی ہے، اور انہی کے نام سے اس کو ترتیب دے دیا جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال یہی ہے الجامع الصحیح جن کو کہا جاتا ہے، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے مصنفین نے، جیسے بخاری و مسلم ہیں، صحیح حدیث کی جو تعریف ہے، صحیح محدثین کی اصطلاح ہے، صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو ہم اردو میں صحیح کہتے ہیں، انہوں نے حدیث میں ایک اصطلاح قائم کی ہے، صرف وہی روایتیں اس میں لی گئی ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں۔ سنن وغیرہ میں عام طور پر اس کا التزام نہیں ہوتا، وہاں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مختلف ابواب کے تحت بالکل واضح کر دیا جائے، لہٰذا ان کتابوں میں جو سنن کے نام سے ہیں ہر طرح کی روایتیں مل جاتی ہیں، ان میں ضعیف بھی ہیں، شاذ بھی ہیں، غریب بھی ہیں، سب طرح کی روایتیں ہیں۔ یہ مختصر بات ہے، کسی موقع پر اس پر کوئی لیکچر دے کے میں مفصل تعارف کرا دوں گا کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ امام بن حنبل کے زمانے تک جو اصطلاحیں ملتی ہیں ان میں صحیح کی اصطلاح تو رائج ہو چکی تھی، لیکن اس کی وہ فنی تعریف ارتقاء کے نتیجے ہی میں متعین ہوئی۔ مسند کا لفظ عام طور پر بولا جاتا تھا، اور اس سے برات سند کے لحاظ سے صحابہ تک ممتد ہونے والی روایتی لیا جاتا تھا۔ کچھ اور اس طرح کی اصطلاحات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بولی جاتی تھی، لیکن ان کی صورت بڑی کروڈ تھی، جیسے کہ ہر فن میں ہوتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں نا کہ نحو کے ائمہ میں ہیں سیبے، بلکہ ان کی کتاب کو تو اس فن میں وہی حیثیت حاصل ہے جو بائبل کو مذہب مسیح میں حاصل ہے، لیکن ان کے ہاں اصطلاحات بالکل مختلف ہیں اس سے جو بعد کے زمانے میں رائج ہو گئے. وہ مفعول مطلق کو حدثان اور حدث کہتے ہیں، اس زمانے کا کوئی آدمی پڑھے تو سمجھے گا ہی نہیں کہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں. نحو کی اصطلاحات بھی اسی طریقے سے تبدیل ہوتی رہے گی. اصطلاحات ڈیولپ ہوتی ہیں نا، اس زمانے میں بہت کروڈ صورت میں موجود تھے. مسند احمد بن حنبل کا ذکر نہ کرنے کی وہی وجہ ہے جو میں نے یہاں بیان کر دی، کہ ہمارے ہاں مسند کے بعد پھر جب حدیث کا فن ترقی پا چکا ہے تو پھر جو کتابیں ترتیب دی گئیں اس میں سے سیاہ ستہ منتخب کی گئی، اور اس میں بخاری اور مسلم کو انتخاب کے لحاظ سے بہت ممتاز مقام حاصل ہو گیا. مسند کی نوعیت یہ ہے کہ وہ اصل میں وسعت معلومات کا نمونہ ہے، بے شمار روایتیں اس میں، تو اس وجہ سے اس کو اس پہلو سے اپہات میں شامل نہیں کیا جاتا. لیکن اگر یہ لحاظ نہ کرنا ہو اور یہی بتانا ہو کہ سب سے بڑی حدیث کی کتاب کون سی ہے، تو اگر مسند کے سوا کس کا نام لیا جا سکتا.
جیسے
بھی
قرآن کے بارے میں آپ کا اپنا
پوچھئے تو اچھا ہے. ایک مسئلہ تاریخ میں دفن ہو گیا، اس پر احمد بن حنبل نے بھی بہت تازیانے کھا لیے، اب آپ میری پیٹ کیوں لوگوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی اس کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید اگر مخلوق نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو ازلی نہیں مانا جا رہا، اس کے ساتھ قرآن کو بھی ازلی مانا جا رہا ہے. اور ایک ایسی چیز خدا کے علاوہ مانی جا رہی ہے جس پر خلق کا فعل نہیں ہوا، تو یہ چیز تو شرک ہوگی نا. مامون کا نقطہ نظر یہی ہے، یعنی ان کے نقطہ نظر کو اسی طرح لے لیجئے. دوسرے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے، کلام اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، جیسے بولنا انسان کی صفات میں سے. اب صفت کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خلق ہوتی ہے، یہ ایک بیہودہ بات ہے. اللہ بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، لیکن وہ بولتے ہیں. اس لیے کہ کلام کرنا تو انہوں نے اپنی صفت خود قرآن میں بتا دیا ہے، تو قرآن ان کا کلام ہے، اس لیے اس کو کلام اللہ کہنا چاہیے. اس میں خلق کی بحث ہی موضوع نہیں ہے. پہلی بات تو یہ تھی. آہستہ آہستہ جب دو متحارف فریق ہو گئے تو پھر وہی بات احمد بن حنبل نے کی کہ قرآن غیر مخلوق ہے، وہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام. تو اس کی اہمیت اس لحاظ سے تو بہت بنتی ہے کہ اگر فرض کیجیے کہ یہ بات کہی جائے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، اور اسی مفہوم میں کہی جائے جس مفہوم میں یہ لوگ بیان کر رہے تھے، تو دو قدیم تو ہو جاتے ہیں نا، دو ازلی قوتیں تو پیدا ہو جاتی ہیں. یہ مسئلہ تھا. اصول میں نے بیان کر دیے ہیں جو احمد بن حنبل سے ثابت ہے، اور اس پر بڑی عمدہ بحث کی ہے علام الموقعین میں ابن قیم نے. خود وہ حنابلہ ہی میں سے ہیں، بلکہ حنابلہ کے جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں. ان کی بحث بہت صاف بھی ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ احمد بن حنبل کی فقہ روایت کرتے ہیں وہ سب انہی اصولوں کی روشنی میں سے روایت کرتے ہیں. بتدریج اس کا ارتقا بھی ہوا ہے، لیکن اس ارتقا کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ اس میں اصول میں کوئی اضافہ ہو گیا ہو. اصول یہی ہیں، اس میں ظاہر بات ہے کچھ آراء لی گئی ہیں، کچھ چھوڑی گئی ہیں. خود احمد بن حنبل کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے رجوع لوگوں نے مرتب کیے ہیں اور وہ ہزاروں تک پہنچتے ہیں، بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کی شاید ہی کوئی رائے ہو جس کے بارے میں یہ نہ کہا جاتا ہو کہ کالا احمد فی احدر روایت ہے، یعنی دو روایتیں ان میں سے ایک میں احمد نے یہ کہا ہے. اور وہ بڑے وسیع پیمانے پر اپنی آرا بدلتے بھی تھے، اس زمانے میں یہ کوئی بری چیز نہیں سمجھی جاتی تھی. یہ تو اس دور کا فتنہ ہے کہ ایک عالم ایک رائے قائم کر لیتا ہے، پھر اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے. اہل علم تھے، غور کرتے تھے، کسی چیز کو غلط سمجھتے تھے، غلط کر دیتے تھے. یہ چیز رہی ہوتی. احمد بن حنبل نے کبھی کوئی خروج کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اس کو وہ ناپسند بھی کرتے تھے. عباسیوں کی حکومت کے ساتھ تعاون کا رویہ بھی ان کا نہیں رہا، مالی پیشکشوں پر بھی انہوں نے کہا کہ لوگوں کا خون مجھے بھیج رہے ہو. ظاہر ہے کہ وہ اس کے ناقد تھے, اور جو غلطی وہ دیکھتے تھے اس کو بھی برملا بیان کر دیتے تھے کسی بھی معاملے میں. شراب اور اس طرح کی چیزوں کو جب ان لوگوں نے عام کرنا شروع کیا ہے تو اس پر بڑی شدید تنقیدیں بھی انہوں نے کی, اور میں نے بھی عرض کیا کتاب الاشربا لے کر مسجد میں جاتے تھے تاکہ لوگوں کو حدیث سنا دی جائے. اس طرح کی تہذیب کے معاملے میں وہ جس طرح جم گئے اور جس طرح انہوں نے نصیحت کی وہ بھی ہے, لیکن جو خط انہوں نے لکھا ہے خلق قرآن کے مسئلے میں متوکل کو, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا رویہ کوئی خروج یا بغاوت کا قبیلہ تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی رویہ علماء کا حکومت کے متعلق ہونا چاہیے. حق کو حق کہیں, باطل کو باطل کہیں, جو چیز غلط ہو اس پر پوری شدت کے ساتھ تنقید کریں, اور اس کے لیے اگر وہاں تک بھی جانا پڑے تو اس کو اپنے لیے سعادت سمجھیں. لیکن خروج بغاوت یہ طریقے جو ہیں یہ علماء کے شان شان نہیں, یہ ان کا کام ہی نہیں.
ممالک میں
حنبلی فقہ یعنی زیادہ غلبہ تو سعودی عرب میں ہے, وہاں تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اسی کو سرکاری مذہب کی حیثیت حاصل ہے. اور چونکہ یہ نقطہ نظر بہت حد تک حدیث پر مبنی ہے, اس وجہ سے اہل حدیث حضرات کے ہاں بھی امام حنبل ہی کا موقف ہے جس کو اختیار کیا جاتا ہے. ان کے فتاوی سے بعض معاملات میں اختلاف ہوتا ہے, حدیث پر جو بعد میں بحثیں ہوئی ہیں ان کی بنیاد پر بھی, لیکن اصول میں یہی اصول ہیں کہ جس کو ہمارے ہاں اہل حدیث بھی اختیار کیے ہوئے ہیں. زیادہ تر باقی ملکوں میں بھی حنبلی مختلف جگہ پہ پائے جاتے ہیں, لیکن ان کو حکومت میں یہ اثر رسوخ اس طرح حاصل نہیں ہے. مصر میں بھی ہے, مراکش میں بھی ہے, اور جگہوں پر بھی. جی ہاں, ان کے بارے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حنبلی تھے, رفع دین کرتے تھے. اس زمانے میں اگر کہیں ہوتے تو ان کے معتقدین ان کی پٹائی کر دیتے. انابلہ ہی کیا امام میں سے تھے اس زمانے میں زیادہ تر یہ لوگ رہے, لیکن یہ واقعہ ہے کہ فقہ حنبلی میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں. خود اس کی کتابوں میں المغنی کا کوئی جواب نہیں ہے, فقہ میں بڑی بے نظیر کتاب ہے, لیکن اس مسلک کو علمی لحاظ سے جن لوگوں نے منوایا ہے لوگوں سے اور جن کا غیر معمولی اثر ہوا ہے وہ ابن تیمیہ اور ابن قیم. وہ کہتے بھی ہیں کہ اناف اپنے علماء کی فہرست پیش کرتے ہیں اور مالکیہ وہ اگر ہزاروں بھی ہوں تو دو ہی کافی ہیں ہماری طرف سے, ابن تیمیہ اور احمد بن حنبل. اس میں کوئی شبہ بھی نہیں. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو اثر دعوت و عظیمت میں ابن حنبل اور ابن تیمیہ اور ابن قیم کا ہے, یہ واقعہ ہے کہ اس نے باقی سب کو دبا بھی لیے. اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ احمد بن حنبل نے جو عظیمت اختیار کی اس کا اثر ان ائمہ پر بھی ہوا ہے. تذکرے میں بھی دیکھیے مولانا ابو الکلام آزاد نے احمد بن حنبل کے بعد ہی نہیں دونوں کا ذکر کر کے گویا اس تاریخ کو ابتدا اور انتہا تک پورا کر دیا. تقلید کی ابتدا بہت اگر تحقیق تفحص کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ چوتھی صدی میں اس کی بنا پڑھنی شروع ہو گئی تھی. چوتھی صدی کے علماء کی کتابوں میں اس کی کنڈمنیشن ملتی ہے. مدارج السالکین منازل السائرین کی شرح ہے. منازل السائرین ابو اسماعیل حروی کی تصنیف ہے اور وہ تصوف میں بڑی بے مثال کتابوں میں سے ہے, لیکن شرح انہوں نے اس طرح کی ہے کہ وہ اس کے غص و سمین کو, اس کی غلطی اور صحت کو واضح کرتے جاتے ہیں. اس میں پھر ظاہر ہے کہ بڑی نادر بحثیں کی ہیں. خود مدارج السالکین منازل السائرین اصل کتاب تو 40-45 صفحے کی کتاب, میرے پاس جو اس کا نسخہ ہے وہ غالباً 40 صفحے کا ہے, لیکن مدارج السالکین اس کی شرح 3 جلدوں میں, زخیم 3 جلدوں میں, ایک جلد 450-500 صفحے کی ہوگی. تو وہ اس طرح شرح جن معنوں میں بولتے ہیں ہم اس طرح نہیں ہے, بلکہ وہ اس کا مطلب واضح کرتے ہیں, اس کا مفہوم متعین کرتے ہیں, پھر کتاب و سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ صحیح موقع کیا ہے. اور منصفانہ تنقید کی ایسی عمدہ مثال ہے کہ ہم فخر سے پیش کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں عرض کرتا کہ ان کی سب آرا سے مجھے اتفاق ہے, بعض جگہوں پر انہوں نے بڑی رعایت سے کام لیا ہے, لیکن اس میں بھی وہی چیز غالب ہے کہ مصنف کو ممکن حد تک رعایت دے کر اور مسلمان کو ممکن حد تک رعایت دے کر اس کی توجیہ کر کے اس کے موقف پر نقد کرنا چاہیے. یعنی اس پہ یہ اعتراض تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تنقید کرنے میں بے جا رعایت کر دی ہے بعض جگہ مصنف کی, لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں غیر منصفانہ تنقید کی. اس لیے مجھے تو اس کا سب سے زیادہ پسند وہی حصہ ہے جس میں انہوں نے توحید کے باب میں ابن تیمیہ کی تنقید نقل کی. اس لیے کہ ابن تیمیہ کا یہ مزاج نہیں تھا, وہ تو اپنی شان سے سناتے تھے. اصل شان تنقید کسی میں نمایاں ہوئی. وہ آخری حصہ ہے توحید کا باب. تصوف کے معاملے میں ابن تیمیہ کا جو موقف ہے وہی ان کا موقف تھا. اس میں قرآن و سنت کے خلاف کسی چیز کو بھی وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. البتہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جن لوگوں کے علم یا جن کے ملفوظات سے زیادہ واقفیت نہیں تھی اور ان کے زود و ورا کی روایتیں تھیں, ان کی کوئی عمومی کنڈمنیشن کا طریقہ وہ اختیار نہیں کرتے تھے. صوفیہ میں سے اب ہم شاہ ولی اللہ کا ذکر بڑے ادب سے کرتے ہیں, لیکن تصوف پر تنقید کرتے ہیں تو تصوف پر اسی طرح کی تنقید وہ بھی کرتے ہیں. جن لوگوں کا نقطہ نظر بالکل واضح ہو گیا ان سے انہوں نے کوئی رعایت نہیں کی. ابن تیمیہ نے آخر تصوف کے سب سے بڑے شیخ محی الدین عربی کے بارے میں یہ کہا کہ دجال من الدجاجلہ. کہا ہی تھا جی. فقہ کا تصوف سے کیا تعلق ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین کی روح ہے, یہی دین کا تقاضا ہے, تو ہو جائے گا صوفی. تصوف کو اگر آپ دیکھیے تو لوگ اس کو بالکل الگ دین کی حقیقت مانتے رہے ہیں. شاہ ولی اللہ کا میں نے ذکر کیا تھا تصوف پر لیکچر دیتے ہوئے کہ جب وہ دین کی بات کرتے ہیں تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ سالار مسعود اور اجمیر شریف جانا زنا سے بڑا گناہ ہے. آخر کا ہی نا انہوں نے لکھا ہے. لیکن جب اس کوچے میں اترتے ہیں تو وہ ایک باطنی دنیا ہے, اس میں آپ کے قرآن و سنت نہیں چلتے, اس میں کچھ اور سکے رواں ہوتے ہیں. سو جناب اس مجلس کو ختم کیا جائے.